نصیحتیں ہیں ان میں، حکمتیں ہیں ان میں، عبرتیں ہیں ان میں، قرآن کے سچے واقعات۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے قرآن پاک کے سچے واقعات، اور ہمارا آج کا موضوع ہے جنتی لاٹھی۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
سبحان اللہ،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنتی لاٹھی کی تاریخ بہت پرانی ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں واقعات لیے ہوئے، جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ جب ہم پرانی واقعات کو سنتے ہیں تو ہماری دلچسپی میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کے اندر اللہ پاک نے کیا چیز کا اظہار فرمایا۔ جنتی لاٹھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر لمبی تھی، اور یہ لاٹھی جنت کے درخت پیلو سے بنائی گئی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھی جو مشعل کی طرح سمجھتے نا، مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی، رات کے وقت اس میں روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب زمین پر اتارے گئے تو اپنے ساتھ یہ لاٹھی بھی لے کر آئے تھے۔
جنت سے زمین پر کتنی چیزیں اتاری گئی؟
جنت سے اور بھی چیزیں اتری تھی، جیسا کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اپنے ساتھ 5 چیزیں ساتھ لے کر اترے۔ سب سے پہلے عود، یہ خوشبودار لکڑی ہوتی ہے۔ دوسری چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ تیسری چیز انجیر کی پتیاں۔ چوتھی چیز حجر اسود، جو خانہ کعبہ میں نصب ہے، جس کو چوم کر استلام کر کے خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوتا ہے۔ یہ حجر اسود بھی جو ہے یہ جنت سے اتارا گیا۔ اور عصائے موسیٰ، جس کو ہم 5ویں چیز جنتی لاٹھی کہتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں، یعنی عود، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حجر اسود، انجیر کی پتیاں اور عصائے موسیٰ، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی تھی۔ پیارے اسلام بھائیو، جنتی لاٹھی جس کو ہم عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اس لاٹھی کے ذریعے، جنتی عصا کے ذریعے بہت سارے واقعات جو ہے یہ رونما ہوئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جنتی لاٹھی کیسے پہنچی؟
علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنتی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بل ترتیب پہنچی۔ بل ترتیب کیا؟ کہ مختلف انبیاء کرام کی میراث سے ہوتے ہوئے یہ لاٹھی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تک موسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچے؟ موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہا کرتے تھے، اور مصر سے آپ مدین پہنچے۔ جب آپ مدین پہنچے تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہے آپ۔ خدمت کرتے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو آپ کی ادا پسند آ گئی، آپ کی بزرگی پسند آئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر دیا. جب آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا تو آپ 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 سال تک خدمت کرتے رہے اور آپ کی بکریاں چراتے رہے. آخر میں وہی لاٹھی، جنتی لاٹھی جو میراز در میراز حضرت شعیب علیہ السلام تم پہنچی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی لاٹھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گفٹ کر دی، تحفہ عطا فرما دی. یعنی کہ یہ لاٹھی ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نہیں آئی تھی، بلکہ مختلف انبیاء کی میراث سے ہوتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام تک آئی، اور پھر شعیب علیہ السلام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ لاٹھی پہنچی تھی. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ جنتی لاٹھی جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تک یہ پہنچی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے اور وادی مقدس سے طوا، جو مقام طوا ہے، وہاں پر پہنچے تو اللہ پاک نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا، اللہ پاک نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی اور منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرما دیا. اس وقت اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا. کیسے بیان فرمایا؟ آئیے سنتے. ترجمہ کنز العرفان، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے اور میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں.
سبحان اللہ،
ماشاء اللہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت کی لاٹھی کب استعمال کرتے تھے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنتی لاٹھی کو مختلف کاموں میں استعمال کرتے تھے. وہ کام کیا تھے؟ کبھی اس کو ہاتھ میں لے کر سہارے سے چلتے، جیسے عام طور پر ضعیف العمر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک لاٹھی کا سہارا لیتے ہیں اور اس لاٹھی کے سہارے سے چلتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سہارے کو لے کے چلتے تھے، اس سے بات چیت کر کے دل بہلاتے تھے. کبھی کبھار تنہائی ہوتی تھی، اکیلے ہوتے تھے، تو اس لاٹھی کے ذریعے دل بہلاتے تھے، اس سے بات چیت کیا کرتے تھے. دن میں یہ لاٹھی جو ہے یہ درخت بن جاتی تھی. اب یہ لاٹھی کیسی تھی، اس کا موضع کتنا، کہ آپ کے اوپر یہ درخت بن کر سایہ کرتی تھی، اور رات میں اس کی دونوں شاخیں روشن ہو کر آپ کو روشنی پہنچاتی تھی.
سبحان اللہ،
الحمدللہ. اس کے اور بھی کام تھے. وہ کیا تھے؟ کہ اس سے دشمنوں اور درندوں اور سانپوں اور بچھیوں کو بھی مارتے تھے. کنویں سے پانی بھرنے کے لیے بھی، جیسے ہم کو ڈول کی ضرورت ہوتی ہے، تو پہلے ہی اس کے اندر دو شاخیں ایسی تھی کہ ضرورت کے وقت وہ روشنی بھی دیا کرتی تھی، اور جب کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تو یہ لاٹھی رسی کا کام کرتی تھی، اور جو دو شاخیں ہوتی تھی وہ ڈول بن جایا کرتی تھی، اور لاٹھی کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی بھی نکل پڑتا تھا. یعنی کہ اللہ پاک نے اس لاٹھی کے اندر ایسی ایسی کرامتیں رکھی تھی، ایسے ایسے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لاٹھی کے ذریعے ظاہر فرمائے تھے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنتی لاٹھی سے کون سے معجزات ظاہر ہوئے؟
ویسے تو اس لاٹھی کے ذریعے بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے، لیکن خاص طور پر 3 بڑے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا. میدان تیا، یہ ایک مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس جنتی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے.
سبحان اللہ،
یعنی کیسی لاٹھی تھی کہ کتنے کام کیا کرتی تھی. لاٹھی ایک ہے، کبھی سایہ کر رہی ہے، کبھی جانور کو بھگانے میں مدد دے رہی ہے، کبھی روشنی ہو رہی ہے. یعنی کہ اس لاٹھی کے مختلف کام تھے جو اپنے طور پر سر انجام دیا کرتی تھی. دریا نیل میں اس لاٹھی کو پانی پر مارنے سے اس میں 12 راستے بن گئے تھے. آپ کا لشکر جو 12 راستوں کے ذریعے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے اس کو پار کر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں جب اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ لاٹھی ان سانپوں کے سامنے ازہ بن گئی, یعنی بڑا سانپ بن گئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میں آپ کو اس لاٹھی کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اس لاٹھی کے بارے میں جو قرآنی واقعہ ہے جس کو سن کر انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآنی معلومات بھی ہوگی, بلکہ اس واقعے کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جس سے ہم کو کچھ سیکھنے کو ملے گا. کیا سیکھنے کو ملے گا؟ بنی اسرائیل کا اصل وطن جو ہے نا, یہ ملک شام تھا. بنی اسرائیل کا اصل وطن کون سا تھا؟ ملک شام تھا. اور ملک شام تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے. بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم امالکہ کا قبضہ ہو گیا, کیونکہ اپنے اپنے وطن کو چھوڑا تو قوم امالکہ جو ہے وہ ملک شام پر قابض ہو گئی. جو بدترین قسم کے کفار تھے وہ کافر لوگ تھے جو ملک شام پر قابض ہو گئے. جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا, فرعون کے جتنے بھی خطرات تھے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو جب اطمینان ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ قوم امالکہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کرائے. اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم کو لے کر نکلے اور قوم امالکہ سے جہاد کریں اور پھر ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کریں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 600,000 بنی اسرائیلیوں کی فوج کو لے کر, کتنے 600,000, 600,000 تعداد کوئی کم نہیں ہوتی, بہت زیادہ تعداد ہے, 600,000 بنی اسرائیل کی فوج کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے. مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل کے اوپر خوف طاری ہو گئے. 600,000 تو تھے مگر ان کے اوپر قوم امالکہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہی ہار گئے, جنگ سے منہ پھیر لیا, آگے نہیں بڑھے. اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی کیونکہ اللہ کا حکم ٹھکرایا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ قوم امالکہ کے ساتھ جہاد کرو, اللہ کا حکم ٹھکرایا, آگے نہیں بڑھے. چنانچہ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی. وہ سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی کہ یہ لوگ 40 سال تک میدان تیا میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہیں نکل سکے. یعنی کیسا اللہ کی گرفت آئی, اللہ کے حکم کو ٹکرایا, اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ پاک نے سزا کے طور پر ان کو میدان تیا کے اندر جو ہے وہ ان کو بھٹکا دیا. یہ 40 سال تک میدان کے اندر بھٹکتے پھرے لیکن اس میدان سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ان کو مل نہیں پا رہا تھا. اب انہیں کھانا نہ پانی نہ کچھ اور لوازمات کچھ بھی نہیں تھا. اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے لیے کھانے کا کوئی انتظام کیا جائے, کھانا پینا بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ میری اس قوم کے لیے کھانا اتار دے. تو اللہ پاک نے من و سلوا, آپ نے سنا ہوگا نا, آپ نے سنا کہ من و سلوا جو ہے یہ اللہ پاک نے ان کے کھانے کے لیے اتارا. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے. جب 12 چشمے جاری ہوئے تو ہر قوم کے لیے اپنا اپنا ایک چشمہ تھا, وہ اس میں سے پانی وغیرہ پیتے تھے, سیراب ہوتے تھے اور یوں اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے. جانوروں کو بھی پانی پلانے لگے اور پورے سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا جو جنتی لاٹھی اور پتھر کے ذریعے ظاہر ہوا, جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو, پتھر پر اپنا عصا مارو تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے پینے کے لیے جگہ کو پہچان لیا. لیکن ہر گروہ کا اپنا اپنا جو ہے وہ ایک چشمہ جاری ہو گیا اور انہوں نے اسے پانی نوش فرمایا. اس واقعے سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملی کہ نبی کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں تباہی جو ہے نا یہ انسان کا مقدر بن جاتا. تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. نماز اللہ کا حکم ہے, نماز پڑھنی ہے. روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے, روزے رکھنے چاہیے. یعنی اللہ کی کہیں پر بھی نافرمانی نہ ہو, اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بڑا مقام عطا فرمایا, ان کی شان بہت بلند و بالا ہے کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. الحمدللہ نبیوں کی دعاؤں کی برکت سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے. اللہ کریم جسے چاہے بغیر محنت کے رزق عطا فرماتا ہے, مگر اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ہم کوشش کریں, ہم کسب کے لیے جائیں, ہم محنت کریں. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. اللہ رزق دینے پر قادر ہے, اللہ رزق دینے پر قادر ہے, مگر ہمارا کام یہ نہیں کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں, اللہ مجھے رزق عطا فرمائے. بے شک رزق تو ملے گا, اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے ہمیں رزق عطا فرمائے گا, مگر اس کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے. اسی طرح اس قرآن واقعے سے میں پتا چلا کہ انسان سے ڈرنے کی بجائے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. بندے کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے, خوف و خشیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. یعنی کہ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اللہ پاک سے ہمیشہ عافیت طلب کرنی چاہیے. بعض اوقات کمزور نظر آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کام کر جاتی ہیں. جیسے عصا موسیٰ بظاہر ایک لاٹھی تھی, پتھر بظاہر پتھر تھا, مگر اللہ پاک نے اس سے بہت بڑے کام لے لیے. جو مضبوط اور طاقتور چیزیں نہیں کرتی, جیسے لاٹھی پتھر پر مارنے سے 12 چشمے جاری ہو گئے. یعنی کہ یہ اللہ پاک کی ساری مشیت ہے اور ہمیں اسے سیکھنے کو ملا. دیکھیں قرآن جب بھی پڑھیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں, تفسیر کے ساتھ پڑھیں, پھر اس پر غور و فکر کریں. بعض اوقات ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں عربی متن میں, ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں, پورے مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیا, یا پھر بعض لوگ ایک ہفتے میں قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے, قرآن پڑھنے کا ثواب ہے, اجر ہے, مگر کوشش یہ کریں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں, الحمدللہ تفسیر سیرت الجنان کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے ایسے واقعات سامنے آئیں گے, سننے کو ملیں گے, پڑھنے کو ملیں گے, جس سے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. جس زاویے سے جائیں ہم اپنی زندگی سے گزار رہے نا, کہ مجھے رہنمائی چاہیے. ایک تو ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں کہ بھائی آپ میرا مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں, آپ مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں. اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے, قرآن کے واقعات کو پڑھیں گے, قرآن کی تاریخ کو پڑھیں گے, قرآن ہماری رہنمائی کے لیے اترا ہے, ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے, تو ہماری ہدایت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہم قرآن سے ہمیں ملیں گے. قرآن ہماری رہنمائی فرمائے گا, اور قرآن جب آپ پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کو خود محسوس ہوگا یہ تو میرے لیے حکم آ رہا ہے, یہ تو میرے بارے میں حکم آ رہا ہے, یہ تو مجھے فرمایا جا رہا ہے. حقیقت ہے جو قرآن کی یہ برکت ہے کہ اگر جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں, صرف عربی متن کے ساتھ نہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں, تو الحمدللہ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے پاروں کو جب ہم پڑھتے ہیں, اس کی تفسیر پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, تو دوران ترجمہ اور تفسیر کئی جگہ پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلام مجھ سے کیا جا رہا ہے. اور حقیقت ہے میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, اور اللہ پاک نے قرآن میری ہدایت کے لیے اتارا ہے, تو اس میں میرے لیے رہنمائی ہے. پیارے سائیں بھائیو, اب ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. آج ہمارا موضوع تھا جنت کی لاٹھی. قرآن کے سچے واقعات میں سے جنت کی لاٹھی کا واقعہ ہم نے سنا, اور اس کے ذریعے ہمیں کئی باتوں پر رہنمائی نصیب ہوئی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نصیحتیں ہیں ان میں, حکمتیں ہیں ان میں, عبرتیں ہیں.